بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تدبر القرآن کا درس جاری ہے اور ہم غور فکر کر رہے تھے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قصوں پر. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم بیان کر رہے تھے اور آج کی نشست میں ہم گائے کا قصہ بیان کریں گے، البقرہ. گائے کا کیا قصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت جو ہے سورۃ البقرہ کے نام سے قرآن مجید میں سورت موجود ہے، معروف ہے. آخر اس گائے کی کیا خاصیت ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن مجید میں ایک پوری سورت اس گائے کے نام سے، یہ بقرہ کے نام سے ہم جانتے ہیں. یہ قصہ تب واقع ہوا جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں بھٹک رہے تھے، صحرا میں تھے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سزا تھی ان لوگوں پر کہ 40 سال تک وہ بیت المقدس داخل نہیں ہو سکیں گے. اور پچھلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسے رہتے تھے، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا. پھر بہت ساری آیتیں دیکھیں کہ آسمان سے بادل ان کے سر پہ آ کے چھت بن گیا، اور من و سلوہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. پانی کے 12 چشمے پتھر سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے ہیں. یہ سارے کے سارے انعامات اور احسانات جو ہیں بنی اسرائیل پہ تھیں، اگرچہ وہ نافرمانی کر چکے تھے. سبحان اللہ، یہ ارحم الراحمین کی رحمت ہے. اسی زمانے میں اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، جب بندہ غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، اور اس آزمانے میں اس بندے کی خیر ہوتی ہے تاکہ یہ بندہ راہ راست پہ واپس آ جائے. اور اس صحرا کے اندر چند قصے ہوئے، ان کا میں بیان کروں گا. آج کی نشست میں بقرہ کا قصہ ہے، گائے کا قصہ ہے. اس قصے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے. السلام ورحمۃ اللہ، آیت نمبر 67 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. گائے ذبح کیوں کرو؟ قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، مالدار شخص تھا اور سرداروں میں سے تھا، اس کا قتل ہوا. صبح اٹھے تو لاش پڑی ہوئی تھی. اب کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ آپس میں قبیلوں کا جھگڑا ہوا، شکوک و شبہات کی بنیاد پر جھگڑا ہوا کہ کس نے اس کا قتل کیا ہے، فلاں پر شک ہے، فلاں پر شک ہے. بات پہنچی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اے موسیٰ، تو کہتا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے، ہمارا فیصلہ کر کے دیں، اور یہ ہمیں بتائیں، اپنے رب سے پوچھ کے اس کو قتل کس نے کیا ہے. اور بنی اسرائیل کا تو رویہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی ادب اور احترام انہوں نے کبھی زندگی میں شاید دیکھا نہیں تھا، سنا بھی نہیں تھا. اس لیے اپنے پیارے نبی سے جب مخاطب ہوتے تو نام لکھے اے موسیٰ، جیسے کوئی شخص اپنے عام کسی شخص کو، اپنے بیٹے کو یا کسی بھائی کو بلاتا ہے، شاید بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلائے گا، بھائی کو بھائی کہہ کے بلائے گا، نبی کے ساتھ یا موسیٰ نام لے کے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالی سے اس معاملے کے تعلق سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالی یہ کیا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ پیغام بھیجا ہے. سبحان اللہ، پورا قصہ جو ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اے موسیٰ، ان کو حکم دے، ان کو یہ کہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کر لو، اور اس گائے کا گوشت، مردہ گائے کا گوشت جس کو ذبح کرو گے تم، اس میت کے جسم پر مار دو، یعنی اسے ٹچ کرو، لگا دو جسم کے ساتھ، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور کہے گا اس کو کس نے مارا ہے؟ اب اس سے بڑھ کر کوئی آیت معجزہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو وحی نازل کر دیتا، فلان شخص نے قتل کیا ہے، اللہ نہیں جانتا کیا؟ جانتا ہے، لیکن اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی کے ذریعے سے اس فیصلے کو نہیں بیان فرمایا، تاکہ بنی اسرائیل کے لیے اور آیت اور اور معجزہ ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کسی مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ ایک مردہ چیز ہے، گوشت نے تو زندہ نہیں کیا، اور نہ ہی مردہ گوشت گائے کا ٹکڑا جو ہے وہ کسی کو زندہ کر سکتا ہے، زندہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا تھا، لیکن ان کے لیے ایک آیت تھی، معجزہ تھا۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا اس پیغام کے ساتھ؟ کیا فوراً ایک گائے کو ذبح کر لیا، یا کوئی اور راستہ اختیار کیا، ذبح کیا یا نہیں کیا؟ آئیے دیکھیں تفصیلات ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے۔ سب سے پہلے جب خبر ملی، اب عرض تو کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، اے موسیٰ کس نے قتل کیا ہے؟ اب رب سے پوچھ کے بتاؤ۔ اب جب اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کے جواب میں کہتے ہیں قال وتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ ہم یہ پوچھتے ہیں اس شخص کو قتل کس نے کیا ہے، اور جواب یہ ملتے گائے ذبح کرو۔ یعنی سوال کچھ کیا، جواب کچھ اور دے دیا۔ کیا مذاق کریں؟ اور وہ جانتے ہیں بہترین طریقے سے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان سے مذاق نہیں کیا، ہمیشہ حق کی بات کی ہے، کیونکہ نبی مذاق نہیں کیا کرتے، اگر مذاق بھی کرتے تو حق کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور یہاں پر کیا حق کو نظر آ رہا ہے؟ صرف ہر دھرم یہ دیکھیں اور ایک بغض و نفرت باقی جو دل میں ہے وہ تو زبان پر آنا ہی ہے۔ کیا ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تم کیسی بات کرتے ہو؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی برات کا اظہار ہے جہالت سے اور جاہلوں سے۔ یعنی مذاق، اللہ کے دین میں الگ حکم میں مذاق کوئی کرے گا تو جاہل ہی کر سکتا ہے، نبی کیسے کر سکتا ہے؟ میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں اور تم اسے مذاق لے رہے ہو، یہ مذاق ہے؟ تو سب سے پہلی غلطی ہوئی کہ نبی کے فرمان کی تصدیق نہیں کی فوراً، اور جس نے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی ابتدان تصدیق نہیں کی، بعد میں کی، تو اس کو سزا ملے گی ضرور ایک دفعہ۔ اب اگلی سزا دیکھیں، اب جرم ہوا فوراً تصدیق نہیں کی، اب دیکھیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک گائے، وہ کوئی بھی گائے تھی، اللہ نے یہ فرمایا تھا کتنی قد ہو، کیا شکل ہو، کیا صورت ہو، کیا رنگ ہو، کچھ یعنی کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر لو بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ تعالی نے آسان راستہ دکھایا، کوئی بھی گائے جو تمہارے بیچ میں چلتی پھرتی ہے، کوئی بھی گائے ہو۔ اب جب انہوں نے پہلے تو تصدیق فوراً نہیں کی، اب اس کی وجہ سے ایک اور سوال کر بیٹھے، ارے گائے تو بہت زیادہ ہیں، کس گائے کو ذبح کریں، یہ تو نہیں بتایا تیرے رب نے۔ بروے شریعت کے الفاظ جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تذبح بقرہ، ایک گائے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کہیں نکیرہ ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کامن ناؤن جو ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی مقصود ہوتا ہے، یا نہیں؟ پراپر میں تو ایک آپ خاص کر دیتے ہیں نا۔ اب یہ تو یہ نہیں کہ کوئی بھی جانور، کیا آپ کو پتہ نہیں کوئی بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، کیا ہے؟ جب کہہ دیا کہ ایک گائے ہے تو گائے سے، اچھا کہتے نہیں ہمیں بتائیں، اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ کیسی ہے۔ یبین لنا ما ہی، قال موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب دیتے ہیں، قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ بقرۃ لا فارض ولا بکر، درمیانی عمر کی ہے، عوان بین ذلک، درمیان نہ تو بڑی عمر کی نہ چھوٹی عمر کی، عوان درمیانی عمر میں ہے، فافعلوا ما تؤمرون، بس جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پہ فوراً عمل کرو۔ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام شفقت، ابھی بھی شفقت باقی ہے، ابھی کچھ اور نہ پوچھنے، یعنی کہ اور تمہیں کچھ سختی مل جائے، ابھی تمہیں ایک ہنٹ دے دیا، وہ اس سوال سے پہلے بڑی بھی ہو سکتی، چھوٹی بھی ہو سکتی تھی، درمیانی بھی ہو سکتی تھی. اب تمہارے اس سوال کی وجہ سے اب ایک گائے ہوگی جو درمیانی ہے. اب بڑی ذبح کریں گے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ مانے گا, چھوٹی بھی نہیں مانے گا. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, فوراً جو تمہیں حکم دیا جائے فوراً اس پہ عمل کرو, ورنہ سزا پھر اسے بڑھ کر ہوگی. کہتے ہیں قالوا ادعُ لنا ربک, یعنی جیسے کہ مذاق نہیں, یعنی عام سی بات ہے, رب سے بات کرنا ان کے نزدیک ایسی بات جیسے کہ جاؤ یار فلان مولوی سے پوچھ کے آؤ, نعوذ باللہ. ان کا طریقہ تو دیکھیں نا. قالوا ادعُ لنا ربک یبین لنا ما لونها, ذرا اپنے رب سے پوچھ کے بتائے رنگ کیا ہے. رنگ تو نہیں بتایا نا, ہم تو یہ تو جان چکے درمیانی ہے, عمر کے درمیانی ہے. اب رنگ تو ہمیں بتایا نہیں, ہم کہ ہمیں کیا پتا وہ پیلے ہیں نیلے ہیں کس رنگ کی ہے. اچھا, قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الفاظ پہ ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انه يقول, بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انها بے شک یہ جو گائے ہے بقره صفراء پیلے رنگ کی ہے, فاقع لونها جیسے کہ گولڈن کلر نہیں ہوتا اس طریقے سے اس کا رنگ ہے, تسر الناظرین جب کوئی شخص اس کی طرف دیکھتا ہے تو اسے مسرت ہوتی ہے, اتنی خوبصورت گائے ہے وہ. چلو اب تو نشانی مل گئی, اب تو عقل آنی چاہیے نا. اب گائے تو بہت تھیں لیکن پیلی گائے کتنی ہوں گی, اور ایسی جس کا رنگ خالصتاً پیلا ہو, اچھا, اور پھر گولڈن کلر ہو, دیکھنے والے بھی مسرت محسوس کریں. اب کچھ اور ٹائٹ ہو گیا معاملہ نا, ابھی بھی عقل نہ آئی. آگے کہتے ہیں قالوا قالوا, اب بنی اسرائیل کہتے ہیں ادعُ لنا ربک, اپنے رب کو اپنے رب سے کہو یبین لنا ما ہی, ابھی بتائیں کہ کیسی ہے وہ گائے. ان البقرۃ تشابہ علینا, اب تو معاملہ کچھ اور پیچیدہ ہو گیا, سارے گائے ہمارے سامنے ایک جیسی لگتی ہیں, ہمیں معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا, کیونکہ وہ جانتے ہیں مشکل کر چکے ہیں ہم, اب معاملہ ہمارے لیے متشابہ ہو گیا, سب ہمارے نزدیک ایک جیسی لگ رہی ہیں. وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اب ان شاء اللہ, ان شاء اللہ کہہ دیا, وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اب ہم ان شاء اللہ ہدایت پا لیں گے اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اس پہ ہم عمل بھی کریں گے, ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيئة فيها. اب اور اب جو وصف آیا ہے اب ان کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے. انها بقرة لا ذلول, وہ ایسی گائے ہے جو کھیتی بڑے کے کام ہی آتی, تثیر الحرث تثیر الارض ولا تسقی الحرث, اور نہ ہی وہ پانی پلانے کے کام میں آتی ہے. مسلمت, وہ صحیح سلامت ہے, لا شیء فیہا, کوئی بھی اس پہ دوسرا رنگ نہیں ہے, یعنی صرف پیلا خالص گولڈن رنگ ہے, خالص پیلا رنگ ہے. پہلے جو پیلا کی بات ہوئی تھی تھوڑا چلو پیلا تھا, کچھ اور بھی ہوتا تو چل جاتا, اب خالصتاً پیلا رنگ ہے, گولڈن رنگ ہے, کوئی اور رنگ نہیں ہے اس میں. لا شیء فیہا, اور کوئی کسی کام کے بھی نہیں, یعنی وہ کوئی کام کسی کام میں بھی نہیں آتی. قالوا الان جئت بالحق, اب ہمیں سمجھ آئی ہے, اب واقعی حق لے کے آئے ہیں اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. جانتے ہیں کب کہا, یہ گائے جو تھی صرف ایک تھی, وہ ایک یتیم لڑکے کی تھی, اور وہ لڑکا دیکھتے یہ گائے نہ تو کام بھی نہیں آتی, اور فقیر مسکین تھا بیچارہ, تو اس کو بیچنے کے لیے بھی کوشش کو خریدتا نہیں تھا اسے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کو رزق دینا چاہا, اور بنی اسرائیل کو سزا دینا چاہا. اس بچے نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا, اور بنی اسرائیل نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. تو اب جب دیکھا کہ گائے ایک ہے کوئی اور نہیں ہے, تو اس لڑکے کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل جو ہے تمہارے پاس ان کے سردار آئیں گے, قوم کے سردار آئیں گے اور گائے خریدنے آئیں گے, ان کو عام قیمت نہ بتانا بلکہ جتنی قیمت تمہارے منہ میں کہہ دینے تمہیں دیں گے. کیونکہ ان کا معاملہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے, اب دو طرف سے پھنس چکے ہیں. نمبر ایک, کس نے قتل کیا مقتول کو, قاتل کو انہوں نے پہچاننا ہے, کون ہے جاننا ہے. نمبر دو, نہیں کریں گے تو اللہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ پھر عذاب نازل ہونے والا ہے. تو اس بچے نے کہا میں گائے نہیں بیچتا. میں نے کہا گائے تو بیچنی پڑے گی, اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے, اس بچے نے کہا مجھے اس گائے کے وزن میں سونا چاہیے, میں پھر دوں گا ورنہ نہیں دیتا میں. بنی اسرائیل پریشان, اب گائے کے وزن میں سونا کہاں سے لائے ہم, یہی عذاب ہے تم لوگوں کے لیے. ہٹ درمی جب کرو گے اللہ تعالی کے فرمان پر فوراً عمل نہیں کرو گے اور اللہ تعالی کے فرمان میں عجیب و غریب سے مسئلے نکالو گے تو پھر یہی انجام ہونا ہے. ان لوگوں نے جتنے بھی سردار تھے سونا اکٹھا کیا اور اس گائے کے وزن کے برابر سونا دے دیا, گائے لے گئے, سزا بھی مل گئی. اب گائے کو ذبح کیا, گائے کے گوشت کے ٹکڑا جو ہے اس شخص کو لگایا, وہ شخص اس نے آنکھیں کھولی, اس مردہ شخص نے آنکھیں کھولی اور دیکھا, اس نے اشارہ کیا, کہا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے. اور پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ پھر اس کو سزا ملی جو کچھ بھی ہوا, اور ان کا جو جھگڑا تھا آپس میں قوموں کا وہ سب ٹھنڈا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ واضح ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا انا جئت بالحق, اب حق لے کے آئے ہیں. کب کہا؟ جب اتنی نقصان ان کو ہوا, اب عقل ٹکانے میں آئی, اب اتنی نقصان برداشت کرنے کے بعد کہتے ہیں اب حق ہے, اب ہم نے مان لیا ہے. فذبحوها وما كادوا يفعلون, بس ذبح کر ہی لیا, وہ چاہتا نہیں, چاہتے نہیں تھے کہ وہ ذبح کرے, ذبح کر ہی لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, یاد رکھو بنی اسرائیل جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا پھر تمہارا پس میں اختلاف ہوا کس نے قتل کیا ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور حقیقت اللہ تعالیٰ وہ باہر نکالنا چاہتا تھا جو تم چھپاتے تھے. کیا چھپاتے تھے؟ زبان سے کہتے ہم بڑے فرما بردار ہیں, اللہ نے وہ نکال دیا کہ نہیں, کتنی تم بڑے فرما بردار ہو. واضح پیغام تھا, انت ذبح بقرا, ایک گائے ذبح کر رہے تھے, کیا جاتا تمہارا؟ اب جب اتنی مشکل آئی تو تمہیں خود اس پہ یقین ہونا چاہیے, اے بنی اسرائیل تم اچھے لوگ نہیں ہو, میں نے تمہیں بڑی فضیلت دی تھی قوموں میں لیکن تم اس لائق ہے ہی نہیں, تم اس لائق ہو ہی نہیں. سبحان اللہ. فقلنا اضربوه ببعضها, بس ہم نے یہ کہا کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا بعض ٹکڑا اس کے جسم پہ مارو, جسم پہ لگاؤ. كذلك يحيي الله الموتى, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردے زندہ کرتا ہے. ويريكم آياته, اور تمہیں اپنی آیت معجزات دکھاتا ہے. کیوں؟ لعلكم تعقلون, تاکہ تم عقل والے بن جاؤ. کیا بنی اسرائیل کو سمجھ آئے؟ کیا بنی اسرائیل کے دل نرم ہوئے؟ کیا اس واقعے کے بعد اب وہ راہ راست اپنا لیں گے, اب سیدھے ہو جائیں گے؟ آپ دیکھتے آج بھی یہودی زندہ ہے, آج بھی موجود ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك, پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے اس کے بعد. ارے ابھی تو نرم ہونے تھے, اس کے باوجود بھی کئی معجزات اور آیات اپنی آنکھوں سے دیکھے, نہ تو من و سلوہ نے ان کو نرم کیا ان کے دلوں کو, نہ ہی پانی کے 12 چشموں نے ان کو نرم کیا, نہ ہی اس طوفان سے جس سے وہ بچ کے نکلے اس کو دیکھ کر دل میں نرمی آئی, نہ فرعون کو اس عذاب کو یاد کر کے جسے اللہ نے نجات عطا فرما اس کو دیکھے نرمی ہوئی, نہ اس مردے کو زندہ کرنے کے بعد دل میں نرمی آئی. اللہ تعالیٰ فرمایا ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة, وہ تو پتھر جیسے دل ہیں تمہارے. او اشد قسوة, نعوذ باللہ من الخذلان, واللہ اگر اللہ تعالیٰ خبر نہ دیتا ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کسی کے دل کی بات کون جانتا ہے. ارے دنیا میں کیا ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں؟ واللہ ہی موجود ہیں, میرا رب گواہی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہی کل حجارہ او اشد قسوہ, یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بعض پتھروں کی مثال دی ہے, ارے پتھر جو پتھر ہوتا ہے, اب اس کی بھی چند اب خصوصیات اور صفات سن لیں اپنے رب کی زبانی جس نے ان پتھروں کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, بعض ایسے پتھر ہیں جن سے دریا پھوٹ کر چلتے ہیں, پتھروں سے دریا نکلتے ہیں, چشمے نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, بعض پتھروں دراڑے پر جاتی ہیں ہٹ جاتے ہیں, ان میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, بعض ایسے پتھر ہیں جو اللہ تعالی کی خشیت سے گر جاتے ہیں. پتھر بھی سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کو، ارے پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے، خشوع اور خضوع میں گر جاتے ہیں پتھر. اور بعض لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. یاد رکھیں، ہر وہ شخص جو نافرمان ہٹ درم ہے، حق کو دیکھنے کے بعد اسے قبول نہیں کرتا اور ضد پہ اڑا رہتا ہے، تکبر کرتا ہے اور حق پر سے پش ڈال دیتا ہے اور انبیاء کی تعلیمات سے مسل نکالتا ہے، نہیں یوں نہیں تو یوں ہے، حدیث کو حدیث سے مارتا ہے، آیت کو آیت سے مارتا ہے، یہ لوگ بھی ویسے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل تھے، ان کے دل بھی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں رات کی تاریکیوں میں، فرض نمازوں میں، جمعہ کے خطبے میں، ان کے دل نرم نہیں ہوتے، ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد، اللہ تعالیٰ غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو، میں اور آپ اور آپ اور ہم سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب چیز کو جاننے والا ہے، غافل نہیں اللہ تعالیٰ. ہم بھول جاتے ہیں، ہم غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا رب غافل نہیں ہے، لیکن وہ کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حلیم ہے، ہمیں فوراً نہیں پکڑتا جیسے بنی اسرائیل کو موقع دیا تھا. آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، سیکھ لیں ان قوموں کے قصوں سے، عبرت حاصل کریں. ہم آج ہمارے پاس بھی تعلیمات ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ہم نے فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کیا؟ یا دس سوال کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں اچھا یار یہ کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ ہے؟ جب حرام ہے تو میرے بھائی حرام ہے، اجتناب کرو. اب صغیرہ کبیرہ کا سوال کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ سبحان اللہ، حق بالکل واضح ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات بالکل واضح ہیں، لیکن ایسے سنگ دل جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، آج عجب بات ہے کہ اس امت میں بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور اپنے آیات کو سن کر اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر ہمارے دل دھڑک جائیں، ہل جائیں، اور ہمیں ہمارے دل جو ہیں اپنے رب کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دے. ہمیں ایسے دل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو قلب سلیم ہے، جو جس میں نہ شرک نہ بدعات نہ خرافات ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، ڈر ہو، خوف ہو، امید ہو، وہ دل جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے فرما بردار بن سکیں. واللہ اعلم. اگلے درس میں انشاءاللہ اسی صحرا میں ایک اور قصہ بھی ہوا تھا، اس کے تعلق سے انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کیا چیز؟
جی جی،
دیکھیے سوال ہے کہ جیسے کہ خبروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو چلائی گئی ہے اور اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوئی ہے اور دین اسلام کی ایک غلط صورت دکھائی گئی ہے اور اس میں کافی مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے بعض ملکوں میں ہنگامے ہوئے ہیں اور ایک امریکی سفیر کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، تو کیا مسلمان کے رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں کہ کافر تو کافر ہے، وہ دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يهود ونصارى کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی دین کی اتباع نہ کی جائے. وہ تو ہمیشہ سے دشمن ہیں، اور یہود و نصارى وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ناانصافی سے کام کرتے آئے ہیں، ظلم کرتے آئے ہیں، اور بہت سارے ظلم میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو ہمیشہ سے غلط انداز میں پیش کیا ہے. اگر عدل انصاف کرتے تو جیسے کہ ان کے دانشور لوگوں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عظیم ترین انسان ہیں اور دین اسلام لے کر آئے ہیں، دین بھی عظیم ترین دین ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ ڈر ہے، کیونکہ اکثر لوگ اب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کہ لوگ اسلام میں زیادہ داخل ہوں گے تو پھر ان کے دین کا کیا بنے گا؟ لوگ کرسچینٹی چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں بہت سارے، تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ آئندہ دنوں میں یعنی قریب جو ہے یہ دین جو ہے عام ہو جائے گا اور دشمنان اسلام اس کو کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے پروپیگنڈے کیے ہیں دین اسلام کے خلاف، بہت سارے جھوٹ باندھے ہیں، ان جھوٹ میں سے ایک جھوٹ یہ بھی باندھا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں اپنے متبعین کو، اور قرآن مجید نعوذ باللہ دہشت گردی کی کتاب ہے۔ اور آئے دنوں ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص دھمکی دیتا ہے کہ میں قرآن مجید کو جلانا چاہتا ہوں، کوئی قرآن مجید جلا دیتا ہے، کوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور کوئی اور شخص آ کے دین اسلام پر کلام کرتا ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیو، یہ ٹھیک ہے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں ظلم ہے، حقیقت سے بالکل دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا ان لوگوں نے جو جرت کی ہے قرآن مجید کی جلانے کی دھمکی دینا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، کیا مسلمانوں کا کوئی اس میں قصور ہے؟ کہ کیا مسلمانوں بعض مسلمانوں سے کچھ ایسی حرکتیں، کچھ جذبات میں آ کے ایسے عمل ہوئے ہیں جس سے دہشت گردی سامنے آئی ہے؟ کیا ان جذبات کی وجہ سے بعض کافروں کو نقصان پہنچا ہے؟ نہیں پہنچا ہے۔ کیا اس دہشت گردی کی وجہ سے مسلمان آپس میں دوسرا قتل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا دین اسلام کی جو خوبصورتی ہے اس کو بگاڑنے میں کسی مسلمان کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ پھر ہم نے یہ سوال اپنے آپ سے کرنے ہیں، میرا کردار کیسا ہے، میں کیسا مسلمان ہوں؟ لوگ دین کو نہیں دیکھتے، لوگ دین والوں کو دیکھتے ہیں، دین والے جیسے ویسے ان کا دین ہے۔ آج اگر دین والے مسلمان ایک دوسرے کا قتل کریں جہاد کے نام پر، اور دہشت گردی کو عام کریں، اور ان کی دہشت گردی سے چھوٹے بچے، بزرگ مرد یا عورتیں یا خواتین، جانور بھی ان کے شر سے محفوظ نہ ہوں، دہشت گرد سے محفوظ نہ ہوں، تو پھر میرے کافروں تو کہنا ہی ہے، وہ تو پھر سیدھی انگلی سیدھی ان کی انگلی جائے قرآن مجید کی طرف اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس کے ہم سینہ تان کے کہتے ہیں بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، اور ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہماری بنیادی تعلیم دین اسلام کے قرآن مجید ہے، تو پھر ان کی انگلیاں وہاں تک ضرور جائیں گی۔ پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو انہوں نے کیا غلط کیا ہے، اور حکومتیں جو آپ دیکھتے ہیں وہ پہلے بھی کوشش کرتے ہیں، ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ آج ہم اتنی کمزور ہیں کہ آج ہم اپنے دین کے دفاع بھی نہیں کر سکتے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، قرآن کی حرمت کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سزا ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب قرآن مجید کی قدر و قیمت ہم نے نہیں جانی، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم نے نہ جانی، جب اپنے رب کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدر، جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے، وہ نہیں کیا، تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا میرے بھائی۔ آج امت میں فسادات دیکھیں آپ، یہ مسلمان سود بھی کھاتا ہے، چور بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، والدین کا نا فرمان بھی، رشتہ بھی توڑتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغل خوری بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، بدعت بھی کرتا ہے، اپنے رسول کا گستاخ بھی ہے۔ منکرین حدیث کیا ہے؟ لوگ گستاخ رسول ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے مکمل انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بدعت کرنے والے لوگ، اسی طریقے سے شرک ارتکاب کرنے والے لوگ، جو کلمہ پڑھنے کلمہ بھی پڑھتے ہیں فوراً اس کلمے کی نفی بھی کر دیتے ہیں غیر اللہ کو پکار کے۔ آپ دیکھیں مزارات آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہیں، بہت کم نمازی آپ کو ملتے ہیں، اور مزارات میں جو آپ جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جب ہم نے دین اسلام کی خود قدر نہ جانی تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر ایک عذاب ہے، کافر مسلط ہے ہمارے اعمالوں کی وجہ سے، حکمران مسلط ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ جو کچھ بھی آج امت کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا نفسیاتی تکلیف ہو، یہ سب سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ سزائیں کیوں ہوتی ہیں، آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ لعلکم ترجعون، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ جو ہے واپس آ جائیں، توبہ کر لیں، راہ راست کو پکڑ لیں، شرک بدعات و خرافات سے توبہ کر لیں۔ اور پھر یاد رکھیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی کا قتل کر دے۔ نہیں، یہ آپ کی بس کی بات نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا گیا ہے جب کوئی عام شخص بعینہ جا کے کسی کافر قتل کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گستاخ رسول تمہارے اس کا قتل کیا ہے, اس کے بدلے میں صرف گستاخی نہیں ہوتی, پھر قرآن کو قرآن مجید بھی جلایا جاتا ہے, گستاخی اور بھی دوگنا ہو جاتی ہے, مسلمانوں قتل عام بھی ہو جاتا ہے جس کا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کافر دشمن کے پاس آج طاقت موجود ہے. آج ہمارے پاس کاش کہ اگر ایمان کی طاقت ہی ہوتی واللہ آج یہ کافر مغلوب ہوتا. آج ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ بھی کمزور ہے, جو اصل کی طاقت ہے وہ اس سے زیادہ کمزور ہے, آج ہم کیا سامنا کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کافر ہم پر غالب ہے, ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی کہ کافر کسی مسلمان کو یوں سر اٹھا کے بھی دیکھتا. صرف عمر کے زمانے میں جب مسلمان گزرتے تو جو ذمی ہیں اہل کتاب اور دوسرے جو ہیں وہ سر جھکا کے چلتے اور راستے چھوڑ کے چلتے کہ راستے پر چلنے کا حق اس مسلمان کو ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کا ماحول تھا, مومنین تھے, مضبوط ایمان تھا, اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو بڑی طاقتوں کو گرا دیا قدموں میں. کسرا کی طاقت کہاں رہی, قیصر کی طاقت کہاں رہی, کسرا اور قیصر کی طاقت کو ایمان نے توڑا سب سے پہلے, پھر تلوار نے توڑا ہے. آج ہمارے پاس نہ تو وہ تلوار ہے اور نہ ہی وہ ایمان ہے. ایمان ہے کمزور ہے, تلوار اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. آج ہم کس کافر دشمن کی بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کا سامنا کرنا چاہتے ہیں, جبکہ نمبر ایک ہم خود اپنے دین کی قدر نہیں جانتے, اپنے رب کی قدر نہیں جانتے, اپنے رسول کی قدر نہیں جانتے, قرآن مجید کی قدر نہیں جانتے. قرآن مجید کو تعویذ بنا کر ہم لٹکاتے ہیں, یہودی نہیں لٹکاتا. قرآن مجید کو نعوذ باللہ تعویذ بنا کر رانوں پر ہم لٹکاتے ہیں, یہودی نہیں لٹکاتا. قرآن مجید کو ہم نے دیواروں پر لکھ کے خوبصورت بنایا ہے, یہودی نہیں لکھتا. قرآن مجید پر ہم نے عمل نہیں کیا, یہی وجہ کہ آج ہم ذلیل ہیں. شرک ہم نے کیا ہے, کسی یہودی نے آ کے کنپٹی پہ پسٹل رکھے کہا ہے کہ تم قبر والے کو سجدہ کرو یا غزلوں کو پکارو, ہم نے خود کیا ہے, اپنے اختیار سے کیا ہے. توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس لیے کہ ہماری آزمائش ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دونوں راستے ہم نے دکھا دیے, ایک خیر کا راستہ ایک شر کا راستہ ہے. وَيُسِرْهُ لِلْيُسْرَى, آسانی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے اور مشکل راستہ اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. چلنے والے تم ہو, کس راستے پر چلنا چاہتے ہو؟ پھر ہم کیوں چیختے اور پکارتے ہیں, کیوں چیختے اور چلاتے ہیں؟ آج کافر نے یہ کیا, کافر نے وہ کیا, ٹائر جلاتے ہیں, اپنی عمارتیں گراتے ہیں, اپنی بسوں کو جلاتے ہیں, کیا ملتا ہے ہمیں؟ اگر کچھ کرنا ہے تو توبہ کرو. کیوں بلڈنگیں گراتے ہو, کیوں ٹائر جلاتے ہو, کیوں اپنا نقصان کرتے ہو؟ پہلے کم مسائل ہیں, اپنے ملک کی اکانومی تو دیکھے کہاں پر چلی گئی ہے, اور ہم پیچھے نہیں رہتے. ہم حکمرانوں پر تو انگلی کھڑی کرتے ہیں, یہ کھا رہے ہیں اور ہم بھی ضائع کر دیتے ہیں جلا کے. دل کی آگ, نفرت کی آگ پیر جلا کے نہیں نکالی جاتی. اگر کوئی دشمن ہے آپ کا تو سب سے بڑا دشمن آپ خود ہیں, ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں. جب نافرمانی کرتے ہیں تو ہم خود دشمن ہیں, اپنے خود کے بھی دشمن ہیں, اپنے قوم کے بھی دشمن ہیں, اس امت کے بھی دشمن ہیں. خود سیدھے ہو جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ, واللہ یہ قرآن بھی تبدیل ہو جائیں گے, کافر دشمن بھی کو بھی لگام لگ جائے گی. لیکن ہم خود نافرمانی کرنا چاہتے ہیں, اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں اور لوگ گستاخ ہیں, رسول کے گستاخ ہیں, قرآن کے گستاخ ہیں, رب کے گستاخ, اور تم نے خود رب کی گستاخی کی ہوئی, تمہارا کیا حال ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.